الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کا سلسلہ وار ہم مطالعہ تو کر رہے ہیں نشستوں میں اور سورہ حامیم السجدہ کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. البتہ آج کی نشست میں مقصود ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی نسبت سے کچھ باتیں ہم دہرانے کی کوشش کریں, اور اس کے علاوہ تمام ہی دینی جماعتوں نے ایک لائحہ عمل طے کیا ہے اور اس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جمعے کے خطبات میں یہ جو سندھ اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے جو شریعت کے اور ہمارے دین کے تقاضوں کے خلاف ہے, اس کے حوالے سے بھی مختصر گفتگو رکھ دی جائے, اس لیے کہ یہ ہمارے دین کی بنیادوں کو ہلا دینے والا ایک طرز عمل ہے. چنانچہ اس کے حوالے سے بھی مختصر گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک امتی کا جو تعلق ہے وہ کسی دن کے ساتھ یا وقت کے ساتھ یا مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اس وقت ہمارے معاشرے میں دونوں قسم کی آرا پائی جاتی ہیں, لیکن ان اختلافی بحثوں میں پڑھنے کے بجائے زیادہ بہتر اور مثبت بات یہ ہے کہ اصل ہمارا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کیا اور کیسا ہونا چاہیے, اور ہر دن ہر رات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ ہونا چاہیے. خود اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ایسی ہے کہ زمین کے ہر حصے پر کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے, کہیں غروب ہو رہا ہے, ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان دی جا رہی ہے, اقامت کہی جا رہی ہے, نماز ہر وقت کہیں نہ کہیں ادا ہو رہی ہے. تو اللہ کی پلاننگ تو یہ ہے, اللہ کا منصوبہ تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی تکبیر کا اعلان ہر وقت ہو رہا ہے, اللہ کی توحید کی گواہی ہر وقت دی جا رہی ہے, اسی طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی بھی ہر وقت دی جا رہی ہے. اسی طرح جب اللہ کے لیے ہر وقت رکوع اور سجود کا اہتمام ہو رہا ہے, اللہ کی تسبیح اور تحمید کا بیان ہو رہا ہے, اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے صلاۃ و سلام یا درود و سلام کا بھی ہر وقت اہتمام ہو رہا ہے, حتیٰ کہ وہ نماز کا حصہ بھی ہے. السلام علیک ایہا النبی, یہ کیا ہے؟ یہ سلام ہے. اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ صلاۃ ہے یا درود ہے. تو بہرحال اللہ کا منصوبہ, اللہ کی چاہت تو یہ کہ ہر وقت اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا رہے. تو پھر امتی کہاں پیچھے رہ سکتا ہے؟ امتی سے بھی تقاضا یہی ہے کہ ہر آن وہ اپنے پیغمبر کو یاد بھی رکھے اور ان سے اپنے تعلق کا اظہار بھی کرے اور عملاً دکھائی دے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اس نسبت سے چند باتیں فقط یاد دہانی کے لیے. ایک اصولی بات یہ ہے کہ ہمارے پورے ایمان کی جو عمارت کھڑی ہے وہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر اعتماد کرنے پر کھڑی ہے. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم نے قرآن کے نزول کو دیکھا نہیں ہے مگر ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم نے جبریل کو قرآن لاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے مگر ہم جبریل کو مانتے ہیں, ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے مگر ہم جنت کو مانتے ہیں, ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے مگر ہم مانتے ہیں کہ جہنم ہے, صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خبر ہمیں دی ہے. چنانچہ علماء نے ٹیکنیکلی یا فقہی اور قانونی اعتبار سے جو ایمان کی تعریف بیان فرمائے وہ یہی ہے, تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر اس بات کی تصدیق کرنا جس کی خبر دی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہم تک بات پہنچی ہو یا رسول اللہ علیہ السلام کی سنت و حدیث یا ارشادات کی روشنی میں بات ہم تک پہنچی ہو, ہر وہ خبر جو رسالت ماں آپ نے عطا فرمائی اس کی تصدیق کرنا، یہ اصولی طور پر، قانونی طور پر، فقہی طور پر، ٹیکنیکلی ایمان کی تعریف ہے. حتیٰ کہ اس ایمان بر رسالت اور اب رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان کی اہمیت اس طریقے پر بھی ہے کہ ممکن ہے کچھ لوگ اللہ اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ کریں، لیکن اگر وہ رسول اللہ پر ایمان نہ رکھیں تو ان کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے، مگر اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں. اللہ کو مان رہے ہیں دعویٰ ہے، آخرت کو مان رہے ہیں دعویٰ ہے، مگر اللہ اس دعوے کی نفی فرما رہے کہ یہ ایمان والے نہیں. کیوں؟ یہ رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے. یہود کا بھی ذکر ہے اور ایک رائے کے مطابق منافقین کا بھی تذکرہ ہے، جو زبان سے تو اقرار کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے رسالت کا مگر دل سے نہیں مانتے تھے. جیسے قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے لم تؤمن قلوبهم، ان کے دل ایمان نہیں لائے محمد رسول اللہ علیہ السلام پر. تو اصولی طور پر اب ایمان کیا ہے؟ ہر وہ خبر جو رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمائی اسے تسلیم کرنا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ایمان کی پوری عمارت اگر کھڑی ہے تو اس بات پر کہ ہم اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں رسول اللہ کی زبان پر علیہ الصلاۃ والسلام. ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، ختم نبوت کے عقیدے کے قائل ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب کوئی رسول نہیں آئیں گے، اب کوئی امت نہیں ہے. یہ قرآن آخری کتاب، رسول اللہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امت آخری امت ہے. اس کا ایک عملی تقاضا بھی اور وہ یہ ہے جس پر بعد میں بات ہوگی کہ رسالت مآب علیہ السلام جن کاموں کے لیے بھیجے گئے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اور آپ کی ختم نبوت کے بعد، اب یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے. خواہ وہ بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہو، ان کے سامنے اللہ کی بندگی کا نمونہ پیش کرنا ہو، بندوں پر اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہو، دعوت دین کا کام ہو، اقامت دین کا کام ہو، نفاذ دین کی جد و جہد ہو، ختم نبوت کا یہ عملی تقاضا بھی ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کے اس مشن کو آگے امت بڑھانے کی کوشش کرے. ایک اور پہلو یہ ہے کہ قرآن ماننے والوں سے بھی ماننے کا مطالبہ کرتا ہے، ایمان لانے والوں سے بھی قرآن ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے. قرآن نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب یعنی قرآن پر جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائی اور پچھلی کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ان سب پر. کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے. ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول علیہ السلام پر اور اس کی کتاب پر. کیا مطلب؟ اللہ کو مانتے تو ہو، اللہ کی مانو بھی تو صحیح، رسول کو مانتے تو ہو علیہ الصلاۃ والسلام، رسول کی مانو بھی تو صحیح، قرآن کو مانتے تو ہو، قرآن کی مانو بھی تو صحیح. یا بچپن میں ہم کہتے ہیں نا اقرار پڑھتے تھے، ایمان مجبل، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ دونوں لیولز، یہ دونوں درجات ایمان کے ضروری ہیں. دنیا میں تو اقرار پر چھوٹ جائے گا بندہ، اس کو مسلمان مانا جائے گا، مسلمانوں والے حقوق اس کو مل جائیں گے. آخرت میں اعتبار ہے دل کے ایمان کا، آخرت میں جو فیصلے ہونے وہ دل کے تصدیق والے ایمان کی بنیاد پر ہونے. اسی لیے منافق وہاں پر ناکام ہوگا. دنیا میں منافق کلمہ پڑھتا تھا تو اسے مسلمان مانا جاتا تھا، حتیٰ کہ منافقین کے جنازے بھی پڑے گئے، لیکن ان کے دل ایمان نہ لائے کل آخرت میں وہ ناکام ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ ایک اور پہلو ہے کہ زبان سے اقرار بھی ہو رسول اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات کا اور دل سے آپ کی تصدیق بھی ہو. اور جب دل تصدیق کرے گا تو عمل گواہی بھی پیش کرے گا، جب دل تصدیق کرے گا تو عمل گواہی بھی پیش کرے گا. مثال کے طور پر جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا، ایک ہے رسول اللہ کو ماننا، ایک ہے رسول اللہ کی ماننا صلی اللہ علیہ وسلم. جب دل میں ایمان اترے گا تو عمل دکھائی دے گا، بلکہ عمل بتائے گا، بلکہ زندگی کا رخ بتائے گا، شب و روز کے معاملات بتائیں گے کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے واقعہ. جیسے حدیث میں آیا جامع ترمذی کی روایت کئی مرتبہ پیش کی گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. اس کی گفتگو بھی، اس کا کردار بھی، اس کے معاملات بھی، اس کے شب و روز بھی، اس کا لین دین بھی، اس کی خوشی بھی، اس کا غم بھی بتائے گا کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے. تو مؤمن تو وہ ہوا حدیث کی روشنی میں جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. میں اس کیا کرتا ہوں تشریح کے ذیل میں کہ امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ یاد آئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت بھاری بات ہے. اب ہم لوگ اپنا جائزہ لیں، میں بھی اور آپ بھی جائزہ لیں، ہماری جو مجموعی صورتحال معاشرے کی یہ کیا نمائندگی کر رہی ہے؟ کیا یہ محمد و رسول اللہ کے امتیوں کا شہر ہے، دکھائی دیتا ہے؟ کیا یہ ملک دکھائی دیتا ہے کہ محمد و رسول اللہ کے ماننے والوں کا ملک ہے؟ شادیاں بہت ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، سیزن بھی آج کل نکاحوں کا بہت زیادہ. آج ہماری جو شادی بیاہ کی تقریبات ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں نکاح ہو رہا ہے، محمد و رسول اللہ کے امتیوں کے گھر میں نکاح ہو رہا ہے، لگتا ہے اس؟ ہماری مارکیٹس بتا رہی ہیں کہ محمد و رسول اللہ کے امتیوں کی مارکیٹس جو 12 بجے سے پہلے کھلتی نہیں، نحست کے عالم تو یہ. اور رسول اللہ دعا دے کہ اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرماتے. آدھا دن ہم گزار دیتے مارکیٹیں نہیں کھلتی ہماری 12 بجے سے پہلے، ہاں کہ نا؟ یہ تو ایک بات ہے، کس کس بات کو روئیں گے؟ تو کیا آج ہم نمائندگی کر رہے ہیں محمد و رسول اللہ علیہ السلام کی؟ کیا ہمیں دیکھ کر ہماری گفتگو، ہمارا کلام، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا بڑوں کے ساتھ رویہ، چھوٹوں کے ساتھ معاملہ، استاد کے ساتھ معاملہ، پڑوسی کے ساتھ معاملہ، رشتے دار کے ساتھ معاملہ، بس کے اندر معاملہ، سڑکوں پر ہمارا رویہ، ٹرین کے اندر ہمارا رویہ، حتیٰ کہ مسجدوں میں ہمارا رویہ، کیا وہ نمائندگی کر رہا ہے کہ ہم محمد و رسول اللہ کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بھائی ایمان زمان سے آگے بھی تو اترے نا، دل میں بھی تو جا کے جا گزی ہو، اور جب دل میں تصدیق ہوگی تو کردار اس کی گواہی پیش کرے گا. یہ ہے پوری زندگی کا معاملہ، شب و روز کے معاملات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور ہم تہیہ بھی کریں کہ ان محافل میں شرکت کریں، گھروں کے اندر اہتمام کریں. کوئی مسنون اعمال یا آداب کی کتاب ہو ہمارے پاس، کوئی رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت پر مبنی کتاب ہمارے گھر میں ہو، وہ ہم دیکھیں کہ میرے پیغمبر کیسے تھے. اگر میں ایک باپ ہوں تو میرے پیغمبر کیسے والد تھے، میں اگر شوہر ہوں تو میرے پیغمبر کیسے شوہر تھے، میں اگر بیٹا ہوں تو رسول اللہ علیہ السلام حلیمہ سعدیہ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے جو رضائی والدہ تھی، بیٹیوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، بیویوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، اپنے صحابہ جو کہ شاگرد بھی ہیں بہرحال، آپ کے حکم کے تابع بھی ہیں، سبارڈنیٹ بھی ہیں، آپ کا کیسا رویہ تھا، آپ کا جانوروں کے بارے میں تعلیمات کیا ہیں، آپ کے پڑوسیوں کے بارے میں تعلیم. جانور میں نے یوں کہا کہ یہ دین تو اتنا پیارا ہے کہ یہ جانوروں کے بارے میں رہنمائی دے رہا، تو انسان تو اشرف المخلوقات. آپ پڑوسیوں کے ساتھ کیا رویہ کرتے تھے، حتیٰ کہ کافر پڑوسی کے ساتھ آپ کی گفتگو کیسی تھی، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کی وقت کی پابندی کیسی تھی، آپ کا ایفا عہد کیسا تھا، آپ کی امانت کیسی تھی، آپ کی دیانت کیسی تھی. میں معلوم تو کروں، کچھ تو میری نسبت ہو نا. اور اس سے آگے بڑی بات بھی ہے کہ طائف کی گلیاں بھی اور ہجرت کی رات بھی اور احد کا میدان بھی ہے، آگے ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو سیرت کی کتاب کا مطالعہ اپنے ذمے لگائیں، گھروں کے اندر اس کا مطالعہ ہو، محافل میں اس کا تذکرہ ہو، اور اللہ کے پیغمبر کی واقعات جو سیرت زندگی کے اعمال سے متعلق ہے، صرف عقیدت تک محدود نہ ہو جائے، وہ بھی ضروری، محبت کا ذکر بھی ضروری ہے، لیکن اس محبت کے ساتھ اس محبت کا تقاضا عمل کرنے کا بھی ہے، اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اس ایمان کا ایک اور تقاضا بھی ہے، وہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ والسلام بھیجنا. آج ہمارے جیسے اس طرح کے الفاظ زبان پر آتے ہیں تو ہم نے کچھ کچھ چیزیں مختلف مسلکوں کے اندر بانٹ دی، یہ توحید کی بات کرنے والے، یہ صلاۃ والسلام کی بات کرنے والے، یہ جہاد کی بات کرنے والے، یہ تبلیغ کی بات کرنے والے، یہ قرآن کی بات کرنے والے. وہ ساری باتیں دین کی ہیں بھائی، کیوں ہم نے ایلوکیٹ کر دیا کہ یہ تو فلاں کرے گا میں نہیں کروں گا؟ کیوں نہیں کرو گے تم بھائی؟ اب اسی آیت کو لیجئے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی پر، اور اے ایمان والو. کس سے خطاب ہے؟ کسی گروہ سے خطاب ہے؟ مسلک سے خطاب ہے؟ جماعت سے خطاب ہے؟ نہیں، اے ایمان والوں کے انداز میں، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو رسول اللہ علیہ السلام پر جیسے کہ سلام بھیجنے کا حق ہے. تو کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کرنا, خاص طور پر احادیث میں جمعے کی شب اور جمعے کا دن اس تعلق سے زیادہ صلاۃ و سلام کا اہتمام کرنے کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے, اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے. ایک اور پہلو جو قرآن بہت حساسیت کے ساتھ بیان فرماتا ہے وہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا ادب اور احترام. قرآن نے کہا سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا, اور ان کے روبرو ان کے سامنے اس طرح بلند آواز سے یا لائٹ موڈ میں باتیں نہ کرنا جیسے ایک دوسرے سے ہلکے انداز میں بات کر لیتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال تمہاری نیکیاں حبط یعنی ضائع ہو جائیں, وانتم لا تشعرون, تمہیں شعور بھی نہ ہو, احساس بھی نہ ہو. ایک گناہ ہوتا ہے بندے سے, اس کو پتہ ہے میں نے گناہ کیا, اس کو احساس ہے کہ میں نے گناہ کیا, توبہ کر لے گا. ایک بندے کو احساس ہی نہیں میں نے کوئی گناہ کیا تو توبہ کیسے کرے گا, یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے. تو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا. اب ہمارے لیے اس میں تشریح کیا ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کا بیان ہو تو توجہ سے سنا جائے, گفتگو ہو رہی ہے دو افراد کے درمیان, بحث ہو گئی ہے, ایک دلیل پیش کر رہا ہے دوسرا دوسری دلیل پیش کر رہا ہے, ایک نے دلیل کے طور پر رسول اللہ علیہ السلام کا قول پیش کر دیا, تب دوسرے کو خاموش ہو جانا چاہیے. کیوں؟ اب وہ اپنی بات کرے گا تو رسول کی بات کے اوپر بات کر رہا ہے, خطرہ ہے کہ نیکیاں برباد نہ ہو جائے. اسی طرح روضہ رسول پر ہو, مسجد نبوی میں بندہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہم سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے, تو وہاں بھی ادب اور احترام کو ملحوظ رکھا جائے. البتہ غور کیجئے, آواز سے آواز اوپر جائے تو کیا معاملہ ہے, ذرا کچھ بے ادبی کا عنصر آ جائے تو کیا معاملہ ہے. جو لوگ رسول اللہ کی سنت کا سرے سے انکار کریں, جیسے منکرین سنت ہیں جن کے مشہور جملے اب ہمارے یہاں بچے سنتے ہیں کالج میں, یونیورسٹیز میں, کبھی کبھی میڈیا پر بھی دانشور قسم کے سیکولر مائنڈیڈ لوگ کہہ دیتے ہیں, قرآن از انف فار اس, وی نیڈ نتھنگ مور دین دا قرآن, قرآن کافی ہے کسی اور شے کی ضرورت نہیں. یا کبھی لگی لپٹی انداز میں بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہے بتاؤ, قرآن میں کہاں لکھا ہے بتاؤ. وہ اللہ کے بندے, قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے, قرآن و سنت میں کہاں بتایا گیا ہے, یہ بات انداز ہونا چاہیے. تو ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت ہمارے معاشرے میں, خاص طور پر جو لبرلز ہیں, جو سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں, اور پھر منکرین سنت کا ٹولہ ہے, سنت اور حدیث کا انکار کرنے والوں کا ٹولہ ہے, وہ تو معاذ اللہ سرے سے کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں, قرآن کافی ہے. سوچیں ان لوگوں کیا ٹھکانہ ہوگا. پھر وہ لوگ جو معاذ اللہ رسول اللہ کی مبارک اداؤں اور اعمال کا مذاق اڑاتے ہوں, کوئی کسی کی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی کسی ہماری بہن کے لباس کا, اس کے برقعے اور چادر کا مذاق اڑا رہا ہے, اپنے ایمان کی خیر منائے. عمل میں کمزوری ہونا ایک شے ہے, لیکن نبی سے جس بات کی نسبت ہو گئی اس کا کوئی مذاق اڑانا شروع کر دے تو ایمان خطرے میں پڑ جانے والی بات ہے. امام شافعی بیٹھے رحمت اللہ علیہ اور درس دے رہے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے اعمال اور ادوار اور شمائل کا, یعنی آپ کی مبارک اداؤں کا, بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی بیان میں, امام شافعی نے بیان فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو لوکی یا کدو جسم کہتے پسند تھا. آگے سے شاگرد نے بس ایک جملہ کہہ دیا, ولا کی لا احب ہو یا استاد, لیکن استاد مجھے تو پسند نہیں. امام شافعی نے درس روک دیا اور کہا بیٹا الفاظ واپس لے ورنہ تلوار سے تیری گردن اتار دوں گا. یہ تھے جن کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی اور حساس تھے ان معاملات میں. آج تو لوگ چاہتے کہ امت بغیرت بن جائے, ذرا نبی کی شان میں گستاخی ہو تو لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمارے سیکولر مائنڈڈ کہ تم لوگ جذباتی کیوں ہو جاتے ہو. ہم کہتے ہیں تم بغیرت ہو, تمہاری تو والدہ کو بھی کوئی برا بھلا کہہ دے, جو کہ کہا جا چکا ہے اس پاکستان کو, میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا الفاظ, تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک ایمان کی پونجی تو بچی ہے مومن کے پاس, اس کا بھی اظہار نہ ہو تو پھر غیرت بچی کدھر, ایمان بلکہ ایمان بچا کدھر. تو یہ تو بغیرت لوگ ہیں جو اس طرح کی, وی شوڈ بی سافٹ اسپوکن, ہاں ہمیں نرم مزاج ہونا چاہیے. دیکھیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تو معاف بھی فرماتے تھے, یہ نہیں بتاتے تھے کہ رسول اللہ کعب بن اشرف کے قتل کا حکم بھی دیتے تھے یہود کے سردار کا, یہ نہیں بتاتے کہ ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے رسول اللہ صحابہ کی جماعت کو خیبر بھیجتے تھے, یہ نہیں بتاتے کہ فتح مکہ کے موقع پر یقیناً معافی دی, ہم بھی بیان کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ رسول اللہ نے 16-17 نام لے کر بتایا کہ جہاں ملے ان کی گردن اڑا دینا, اور کعبے کے غلاف میں لپٹے ہوئے بھی ملے تو ان کی گردن اڑا دینا, اور ابن خطل اور اس کی دو کنیزوں کو کعبے کے غلاف میں سے نکال کر قتل کیا گیا. یہ نہیں بتاتے, یہ وہی ہے جو نہیں بتانے والے جو بغیرت. لیکن جہاں غیرت ہو تو امام شافی کیا بتا رہے ہیں، یہ جملہ واپس لے ورنہ تیری گردن اتار دوں گا. اب لوکی کھانا کوئی فرض تو نہیں ہے نا، اور کوئی نہ کھائے تو کوئی گناہ بھی نہیں. لیکن بات کیا بیان ہوئی، نبی کو پسند تھی، آگے سے جملہ آ رہا ہے مجھے پسند نہیں، تو تم اپنی بات کو نبی کی بات کے اوپر لے کے گئے ہو، یہ سمجھ رہے امام شافی رحمت اللہ علیہ. تو سمجھایا بیٹا الفاظ واپس لو ورنہ گردن اڑا دوں گا تمہاری میں. یہ ہے حساسیت کا معاملہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی علیہ السلام فرمائیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، اے نبی علیہ السلام فرمائیے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے کرنے والے اگر ہو تم، تو فاتبعونی میری اتباع کرنا، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ غفور رحیم اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے اپنی محبت کے دعوے کے لیے ثبوت مانگا ہے، اور ثبوت ہے رسول اللہ کی اتباع. اور اکثر و بیشتر اتباع میں حکم والی بات ہی کے تقاضے پر عمل کرنا شامل نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آنا، ایک ایک بات کی پیروی اور نقل کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ شامل ہے. اتباع میں صرف حکم والا پہلو ہی شامل نہیں کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ، وہ تو ہے ہی ہے، وہ اطاعت کے گوشے میں بھی بیان ہوتی ہے بات. البتہ اتباع میں حکم سے آگے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا کی پیروی کرنا بھی شامل ہے. اب چاہے وہ سونے جاگنے کے معمولات ہوں، وہ کھانے پینے کے آداب ہوں، وہ سواری پر بیٹھنا ہو، وہ گھر سے باہر نکلنا، گھر کے اندر داخل ہونا ہو، وہ لباس پہننا ہو، یہ ساری ادائیں ایک ایک ادا قیمتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی. کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی، ہر سنت قیمتی ہے، ہر سنت کی حتی الامکان پیروی کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے. یہ بھی بتا دوں، اب اس میں کوئی یہ جائزہ لینے نہ بیٹھ جائے، یہ مولوی صاحب نے امامت بھی نہیں باندھا جی، اور آج ان کے لباس میں خوشبو زیادہ نہیں آ رہی، کیا خیال ہے سنت ادا نہیں کی. نہیں، یہ گوشہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اپنے عمل میں لانے کے لیے، نہ کہ دوسرے کا جائزہ لینے کے، نہ بہت مشکل پڑ جائے گی. پھر اگلا آپ سے یہ کہے گا پھر آپ کھجور کھایا کریں، کچھ اور نہ کھایا کریں، مشکل پڑ جائے گی. اس گوشے میں اسی لیے کہا جائے گا حتی الامکان آگے سے آگے بڑھنے کی بندہ کوشش کرے، اور زندگی کا رخ تو وہ جو رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ دنیا میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، اردو میں ہم کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش. تو خوب ترین سنت، مستقل ترین سنت، ہمیشہ جاری رہنے والا عمل رسول اللہ کے ہاں کیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، وہ مشن ہے جس مشن کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا. سورہ صف کی آیت نمبر 9 بھی ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین کلی. اللہ جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق مکمل نظام حیات دین اسلام دے کر، ليظهره على الدین کلی، تاکہ آپ اس دین حق دین اسلام کو کل نظام زندگی پر اور سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں. یہ 23 برس کی محنت ہے، جس میں ایک رخ اللہ کے دین کی دعوت کا ہے، تو دوسرا رخ اللہ کے دین کے نفاذ کا ہے. مکے کے 13 برس لوہے کی تلوار تو نہیں چلی، قرآن کی تلوار سے اللہ کے رسول نے جماعت تیار کی ہے، صحابہ کی جماعت، اور اس جماعت کو مدنی دور میں آ کر میدان میں اتارو تو تلوار بھی تلوار سے ٹکرائی. اس جد و جہد میں طائف کی گلیوں میں بھی رسول اللہ علیہ السلام کا مبارک ترین خون بہایا گیا ہے، اور اللہ علی کل شیء قدیر ذات اس نے ہونے دیا، تاکہ کل امت میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے بڑی مشکل ہے جی دین کا کام کیسے کرے. ساری مخلوق سے بڑھ کر اور ساری کائنات میں مقدس ترین خون وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اس محنت میں ہجرت کی راتیں بھی ہیں اور روتی آنکھوں سے الوداع کہنا بھی ہے بیت اللہ. اس محنت میں احد کے میدان میں بھی رسول اللہ کا خون بہتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اس جد و جہد میں ساری امت سے زیادہ قیمتی جماعت صحابہ کی، 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا احد کے میدان میں. اس محنت کے دوران 259 صحابہ نے جانیں پیش کی ہیں، نبی کے گھرانے نے فاقے برداشت کیے ہیں، اور نبی نے اپنا خون بھی اللہ کی راہ میں پیش کیا، صحابہ نے گھر بال مال اولاد کو پیش کیا. تب قرآن کہتا ہے جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. آج وہ دین کدھر ہے؟ جو اللہ کے رسول غالب کر گئے تھے. وہ امت کی ایسی امت کے جہاں بلال کو حبشہ سے اور صہیب کو روم سے اور سلمان کو فارس سے لا کر رسول اللہ نے جمع فرمایا تھا. آج وہ امت بٹی ہوئی ہے, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں, محمدی بھی ہیں کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات ہو چکی ہے پہلے. اپنے اپنے مسلکوں کی زیادہ فکر ہے, معذرت کے ساتھ. اللہ کا دین مٹتا ہے, اس کی فکر کم ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ. مسلک پر آ چاہے تو سڑکوں پر دھرنے ہیں, مسلک کے علماء کی شہادت ہو تو سڑکیں بلاک ہیں. اللہ ان علماء پر اپنی رحمت نازل فرمائے جن کو بے دردی سے شہید کیا گیا اس شہر کے اندر. ہم نے بھی جنازے پڑھے ان کے, مگر مجھے بتائیے کہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کے نفاس اور اس کی جد و جہد کے لیے کتنی مرتبہ ہم سڑکوں پر آئے. اس شہر کے کڑیل جوانوں نے اپنے سیاسی لیڈروں کی خاطر جانے دی اور لی ہیں, اور اس شہر میں رہنے والے بشمول ہمارے, ہم کہتے ہیں مہاجر ہیں, ہمارے باپ دادا نے اسلام کی سربلندی کے لیے ہجرت کی تھی. کدھر ہے وہ اسلام؟ اے خاص, اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری, آ کے آج اب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. کون کھڑا ہوگا اس امت میں سے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے اور دین کے نفاذ کے لیے. یہ ہے جس کو قرآن نصرت رسول کہتا ہے, رسول اللہ کی نصرت کرنا, مدد کرنا, اور اس کے کرنے پر قرآن کامیابی کی بشارت دیتا ہے. قرآن نے فرمایا سورہ آراف آیت 157 کے آخر میں, فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر کی اور انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی نصرت مدد کی اس مشن میں, دین کی جد و جہد میں, اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کی جو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوا, اولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اللہ ہمیں ان گوشوں کو سمجھنے کی, سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حصے پر, اس سورہ آراف کی آیت نمبر 157 کا آخری حصہ ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک بڑا پیارا خطاب ہے, چھوٹا سا کتابچہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں, وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو ہمارا جمعے کا خطبہ ہے, ہماری ویب سائٹ پر بھی جاتا ہے, quranacademy.com پر لائیو جاتا ہے, وہاں سے کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے تو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. دو تین منٹ میں آپ کے لوں گا, کیونکہ تمام دینی جماعتوں نے ایک لائحہ عمل طے کیا اور اس کے تحت یہ جو سندھ اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے, یعنی اسلام کی دھجیاں بکھیر دینے کے لیے اب جو دھڑلے کے ساتھ یہ کوشش ہو رہی ہے, یہ اس کا ایک اور شاہکار ہے جو ان ظالموں کی طرف سے پیش ہوا. سب علماء متفق, تمام مفتیان کرام نے فتاوی بھی دے دیے کہ یہ بل سراسر اسلامی قانون اور اسلامی شریعت کے خلاف ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی رائے آ گئی کہ یہ شریعت کے خلاف ہے, اور تمام علماء نے اپنا اپنا اظہار بھی کر دیا. کس قدر بےغیرتی کی بات ہے کہ ان لوگوں کے ناموں میں علی لگا ہوا ہے, آصف کے نام کے ساتھ علی, مراد کے نام کے ساتھ علی, اور پچھلے قائم کے ساتھ علی, اور سیدنا علی 10 سال کی عمر میں ایمان لائے, اور 12 سال کی عمر میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے کہ میری آنکھیں پتلی ہیں, میری ٹانگیں پتلی اور میری آنکھیں دکھتی ہیں, مگر اے محمد میں آپ کا ساتھ دوں گا. صرف ایمان ہی نہیں لائے, ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور رسول اللہ اپنے ساتھ ان کو شامل کر رہے ہیں. ابو ہریرہ چھوٹی عمر میں, ابو معذورہ چھوٹی عمر میں, کئی صحابہ 9 سال 10 سال 12 سال کی عمر میں ایمان لا رہے ہیں. اور آج کوئی مسلمانوں کے ملک میں کھڑا ہو کر کہے کہ ہم 18 سال سے کم عمر کے لڑکے لڑکی کا ایمان قبول نہیں کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقیناً جبرن اسلام قبول کروانے کی کوئی اجازت نہیں ہے, اور اس پر کوئی سزا بھی لاگو کرنا چاہے تو کریں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بھی جبر ہے کہ کوئی فری ول سے, آزاد مرضی سے, سوچ سمجھ کر 18 سال سے کم عمر میں ہمارے دین کے مطابق بلوغت ہو جاتی ہے 14-15 سال میں, 13 سال میں بھی. یہ بھی جبر ہے کہ کوئی آزاد مرضی سے قبول کرنا چاہے اور اس کو اسلام قبول کرنے سے روکا جائے. کل اگر وہ 16 سال میں 17 سال میں مر گیا, کیا کرو گے؟ چتا جلاؤ گے اس کی یا جنازہ پڑھاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ اور اگر اللہ نے پوچھا کہ یہ تو قبول کرنا چاہتا تھا, تم نے کیوں روکا, تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, یہ اس کو اپنے نانا کی کوئی فکر کرنی چاہیے, بلاول کو, وہ نانا جس سے اختلاف اپنی جگہ پر, مگر اس نانا بھٹو کے دور میں 73 کا قانون موجود ہے جس میں آج تک لکھا رہا اس ملک میں حاکمیت اللہ کی ہوگی. قانون سے قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی, اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی. اپنے نانا کا دیا ہوا کانسٹیٹیوشن دلیل وہ نہیں ہے, مگر کیوں ہم اس کا حوالہ دیتے کہ اس میں یہ طے ہے اس پاکستان میں حاکمیت اللہ کی ہوگی, قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی, اس آئین کو ہی پڑھ لیا ہوتا. تو بہرحال یہ بالکل بغیرتی کی بات ہے اور یہ اپنے آپ کو لبرل شو کرنے والی بات ہے. جا کے بتوں کی پوجا پاٹھ تم کرو اور جا کو موئنجو دڑو کے اندر جہاں کوئی تباہی کسی دور میں آئی ہوگی تم کانسرٹس کرو, تم دنیا والوں کو اپنے لبرل ہونے اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے کا اظہار کرنا چاہتے ہو, ان کے منظور نظر اگر بننا چاہتے ہو تو اللہ کی لعنت ہی پڑے گی, اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے. جتنے ممبران نے اس بل کو اوکے کیا اس کے حق میں رائے دی, تمام علماء نے کہا, فتویٰ بھی دے دیا, ان لوگوں کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے, ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور ہم بھی ذرا آنکھیں اور دل و دماغ کو کھلا رکھیں. یعنی کوئی خدمت ہوتی تو یہ ہوتی کہ جو مسلمان ان کو مسلمان کیسے بنایا جائے, اس کی فکر زیادہ ہوتی. یہاں تو راستہ یہ روکا جا رہا ہے کسی کو مسلمان بننے نہ دو اگر 18 سال سے پہلے وہ ایمان قبول کر لے, اور اگر 18 سال کے بعد وہ قبول کرے تو 21 دن اس کو رکھا جائے گا کوئی سیف کسٹڈی کے اندر اور جناب اس کے سامنے دنیا بھر کے مذاہب کا ریلیجن پیش کیا جائے گا. عجیب سی بات ہے, کیا اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانا چاہتے ہو؟ اور ایک وہ اسمبلی جو سندھ اسمبلی ہو اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صوبائی اسمبلی ہو تو یہ تو بدترین غداری ہے اللہ کے ساتھ, اس کے دین کے ساتھ. اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ہم لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.